السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔ میزبان بیجر جلانی، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں نشواں کالے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری ان نشریات کو سماعت فرمائیے۔ ماہرین سے سوال پوچھنے اور ان کی رائے جاننے کے لیے ہم اپنا ٹول فری نمبر بھی آپ کو بتاتے ہیں، 0800-77789، 0800-77789۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر اپنے تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کرتارپور راہداری پر پاک بھارت مذاکرات کسی سمجھوتے کے بغیر ختم ہو گئے۔ امریکہ طالبان سمجھوتے پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور فوج کے مطابق کشمیر پر کوئی سودے بازی نہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے برطانوی حکومت کو درپیش بریگزٹ معاملے پر چیلنج کی۔ تو آئیے اب پہلے سیگمنٹ سے ہم آغاز کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر تکنیکی ماہرین کے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، لیکن راہداری کھولنے کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان حتمی سمجھوتے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپوری راہداری پر مذاکرات کا تیسرا دور لاہور کے قریب بھارتی سرحدی حدود اٹاری میں ہوا۔ پاکستانی وفد کے سربراہ اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق کرتارپور راہداری پر تکنیکی مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں اور یہ اچھے ماحول میں ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
تھرڈ میٹنگ کے بعد اٹ واز پروڈکٹیو، وی ہیڈ این اگریمنٹ آن مینی تھنگس۔ دو یا تین پوائنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گئے، باقی تقریباً سارا اگریمنٹ مکمل ہو گیا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
تو یہ آپ سن رہے تھے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل، جو تکنیکی مذاکرات کے مکمل ہونے کی بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کاروں میں شامل ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں راجیو شرما، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں احمد مبارک۔ آپ سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایسے وقت میں جب مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان انتہائی کشیدگی موجود ہے، کرتارپور راہداری پر مذاکرات اور وہ بھی اچھے ماحول میں، کتنی بڑی پیش رفت کے طور پر آپ اسے دیکھیں گے؟
دیکھیں، ایک بات میں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جب تک کہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے تسلسل ہے۔ ایک یہ بات کہ ہندوستان کے ساتھ ہم امن چاہتے ہیں، اور اگر وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم دو قدم بڑھائیں گے، اور جہاں کہیں ہم خود انیشیٹو لے سکتے ہیں پیس اور سیکیورٹی کے لیے، وہاں لیں گے۔ راہداری کا جو ایک پہلکاری ہے وہ پاکستان نے کی، اور وہ اس پر قائم رہنا چاہتا ہے تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان روابط بنیں، اور ہمارا جو ایک قدیمی مشترکہ ورثہ موجود ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ہندوستان میں مہیا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو ہے وہ جو ہندوستان کی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں ان کو وہاں تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ تاریخ میں میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہے کہ کم از کم یہ جو امن کے حوالے سے پہلکاری ہے اور کرتارپور راہداری کا معاملہ ہے وہ کشمیر کے مسئلے کی نظر نہیں ہوا، بلکہ اس کو علیحدہ رکھ کے ہم اس پر ہندوستان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی آزاد ہیں، اور آج اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، اور جس طرح سے ہم نے سنا کہ اکثر معاملات طے ہو گئے ہیں، تو پاکستان کسی بھی صورت میں اس راہداری کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، بلکہ یہ تو ہم نے خود ہی معاملہ اٹھایا ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔
اچھا، نئی دلی میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ریتل جوشی کے مطابق کرتارپور راہداری کے تیسرے مذاکراتی دور پر بھارت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ بھارتی حکام کہتے ہیں کہ کرتارپور راہداری پر سمجھوتا پاکستان کی جانب سے لچک نہ دکھانے کے باعث نہیں ہو سکا۔ بھارتی حکام کے مطابق پاکستان کے ساتھ دو معاملات پر اختلافات برقرار ہیں، جبکہ بھارتی حکام کے مطابق پاکستان اور بھارت نے کرتارپور راہداری کے مختلف امور پر اتفاق بھی کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ہمارے ساتھ ہیں راجیو شرما جی، ان سے ہم بات کرتے ہیں. شرما جی، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے مذہب سے ہٹ کر گردوارے کی یاترا کے لیے آنے والوں کو ویزا فری داخلے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ صرف سکھ نہیں کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ یعنی اعتماد سازی کی بنیاد پڑ سکتی ہے جس کی اس وقت دونوں ملکوں کو ضرورت ہے؟
دیکھیے، بالکل پڑ سکتی ہے. اور یہ جو ساری مشقت ہے پچھلے کافی مہینوں سے چل رہی ہے، کم سے کم نومبر سے چلی رہی ہے پچھلے سال کے، اور اس میں جیسا پرائم منسٹر مودی نے بھی کہا تھا کہ یہ تو برلن وال کی طرح ہے. اگر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں کرتارپور کوریڈور بنے، اور لیکن یہ دیر آر ایز اے سے ان انگلش دیر آر مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اب مجھے جو انڈیکیشن دکھ رہے ہیں گراؤنڈ سچویشن پر، گراؤنڈ لیول پر، وہ بہت زیادہ کنڈیوسو نہیں ہے، بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. اور جیسے کہ آج نیکسٹ راؤنڈ تھا ٹاکس کا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اٹاری بارڈر امرتسر میں، اور 20 ممبر کا ڈیلیگیشن پاکستان کا آیا تھا ڈسکشن کرنے کے لیے. لیکن جو میری جو جانکاری ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس وقت دو مدوں کے اوپر ایک رسا کشی چل رہی ہے
جی.
اور دونوں کی سائڈز اس وقت اپنی اپنی پوزیشن بنائے رکھی ہوئی ہیں، کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے. پہلی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ 20 یو ایس ڈالر پر،
ہاں جی وہ فیس کی بات آپ نے جی فیس کی بات کی ہے جس کے بارے میں، یہ دو جو معاملات ہم کہہ رہے تھے اس کے بارے میں.
دوسرا جو انہوں نے جو
پروٹوکول آفیسرز کا
ہے کہ انڈیا کے کونسولر اور پروٹوکول آفیسر
جی
موجود نہیں ہوں گے. لیکن اس سے بھی بڑا جو مدعا ہے، جو سب سے بڑا مدعا جو ہے انڈیا پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پہلے بھی یہ اعتراض درج کرایا ہے کہ جو آپ نے جو گردوارے کی جو کمیٹی میں، کرتارپور گردوارے کی کمیٹی میں آپ نے خالصانی ایلیمنٹس کو ڈالا ہوا ہے، تو یہ خالصان کے دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی ایک مہم ہے، کرتارپور کوریڈور اور کچھ نہیں ہے.
اچھا،
مجھے دونوں طرف سے اس وقت انڈیکیشن، میں یہ صرف آپ کا آخری بات پہ یہ بتانا چاہتا ہوں
جی،
کہ مجھے دونوں طرف سے انڈیکیشن پازیٹیو نہیں لگ رہے.
اچھا، احمد مبارک صاحب سے پوچھتے ہیں یہی جو ابھی بات جہاں پہ شرما جی نے بات ختم کی ہے. احمد، بھارت نے پاکستان میں موجود بعض مخصوص افراد اور گروپوں کی طرف سے یاترا اور زیارت کے لیے شروع ہونے والے اس اقدام میں رکاوٹ یا رکھنا اندوزی پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان خود کسی ایسی رکاوٹ اور رکھنا اندازی کو حائل ہونے دے گا ایسی ساری صورتحال میں، جیسا کہ ڈاکٹر رئیس نے کہا کہ خود یہ سارا معاملہ شروع کیا گیا؟
دیکھیے، اس وقت جو باقی عوامل ہیں، جو دوسرے فیکٹرز جو کرتارپور راہداری پر اثر انداز ہو سکتے تھے یا ہیں، اس میں کشمیر ہے اور دونوں بائی لیٹرل جو بھی تعلقات ہیں ہندوستان اور پاکستان کے. پاکستان اس وقت جو جب سے نئی حکومت آئی ہے وہ بہت ہی اس پیش رفت کا مظاہرہ کر چکا ہے بار بار کہ وہ ہندوستان سے ایک بہت اچھے تعلقات چاہتا ہے، تاکہ وہ جب ایک طرف سرحدوں پر امن ہو جائے تو وہ اپنی باقی معاملات پر توجہ دے سکیں. اور اس کی طرف پاکستانی گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی گورنمنٹ بھی اس طرف توجہ کرے کہ عوام کی فلاح کے لیے، بظاہر جو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت دونوں ممالک کی ترقی میں رکاوٹیں ہیں. لیکن جو کرتارپور راہداری پہ ابھی فی لینا یا پروٹوکول آفیسر کا آنا، اگر تو یہ بات ہے کہ یہاں پر خالصتان کے دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان اس پر پیش رفت دکھا رہا ہے، تو یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ دہشت گردی کا اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ یہ تسلیم کر رہی ہے انڈائریکٹلی کہ ہاں وہ سکھ ریجیم کے ساتھ، اس کی سکھ کمیونٹی کے ساتھ، اس کے وہ جو تعلق ہوتے ہیں کمیونٹی کے ود ان اے کنٹری وہ درست نہیں ہے. تو فیس لینا اور پروٹوکول کا آفیسر کا آنا, یہ فیس لینا تو مناسب اور جائز ہے کیونکہ دونوں طرف دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے جو مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو اخراجات ہیں, دوسرا یہ کہ جو وہاں پر پروٹوکول آفیسر کا آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروٹوکول آفیسر اس صورت ہی میں آتا ہے جب کہ اس حکومت کو اپنے جو یاتری ہیں جو آ رہے ہیں ان پر بھروسہ نہ ہو. اچھا, ایک تو یہ بات اس طرف نکل جاتی ہے, لیکن اگر اس کو ہم بالکل سیدھے سبھاؤ میں دیکھیں تو یہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ اگر یہ کوریڈور جو ہے وہ نومبر تک کھل جائے اور یا اگلے برس چند مہینوں میں کھل جائے اور یہ لوگ آئیں جائیں تاکہ وہ ڈیفیوز ہو وہ سچویشن جس میں اب تک دونوں ہیں. یہ بات کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کشمیر کو علیحدہ رکھ کے یہ بات ہو رہی ہے. بات یہ کہ ایک کشمیر کو سامنے رکھ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر اگر امن ہو سکتا ہے تو کشمیر میں بھی امن ہو سکتا ہے اور باقی جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر رئیس, پاکستان کو بھارت کی اس تشویش کو کم کرنے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟
میرا خیال ہے بالکل واضح طور پر پیغام ہندوستان کو جانا چاہیے کہ ہم خالستان کی حمایت نہیں کرتے اور یہ ماضی کی پالیسی تھی, اس وقت کے حالات مختلف تھے اور یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی اس قسم کے اندیشے ہیں, خوف ہے, تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خدشات کو دور کریں, شکوک و شبہات ختم ہونا چاہیے. لیکن مجھے اپنا خیال یہ ہے کہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ اس میں اس معاملے میں کوئی زیادہ پہل کاری ہو. ان کے اپنے خدشات موجود ہیں کہ خوف ہے انہیں کہ جس طرح سے کہ سکھ آبادی کا ایک ایسا حصہ ہے جو ماضی میں ہندوستان کے اندر خالصتان کی تاریخ سے وابستہ رہا ہے اور وہاں پہ کافی خون خرابہ ہوا ہے اور جس کو کہ بڑی سختی سے ہندوستان کی حکومت نے کچلا ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ایک بڑی آبادی ان کی پاکستان اور ہندوستان سے بھاگ کے باہر کے ملکوں میں چلی گئی ہے جو آج بھی خالصتان کا جنرل ہے. تو آخر سکھ ہیں, مذہبی ہیں اور ان کی عقیدت بابا گرو نانک صاحب سے اسی طریقے سے ہے جس طرح سے دیگر لوگوں کی ہے. تو یہ تفریق کرنا کہ اگر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو جائیں کہ کون سا خالصتانی ہے کہ دل میں تو نہیں ہم اتر سکتے, لیکن یہ ہے کہ واضح طور پر ان لوگوں کا جن کا تعلق خالصتان کی تاریخ سے ہے ان کو پاکستان کے بارے میں جانکاری کرنی چاہیے اور کم از کم وہ اس کمیٹی میں نہیں ہونے چاہیے جو گردوارا کی ارینجمنٹ کریں. یہ ہندوستان کی طرف سے بالکل صحیح قسم کا اقدام ہے. لیکن دوسری بات ہے کہ ہندوستان کے پروٹوکول آفیسر بھی وہاں پہ موجود رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سکھ یا ہندو یا کوئی دوسرے زائرین وہاں پہ گردوارا پہ ہیں تو ان کے جاسوس بھی وہاں پہ موجود رہنے چاہیے, ان کے لیے جواز نہیں بچتا. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور اس پر تو کسی صورت میں بھی پاکستان نہیں مانے گا. جہاں رہی بات فیس کی کہ $20 ظاہر ہے کہ یہ ہر ملک لیتا ہے, تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ تاج محل جاتے ہیں اور اگر آپ غیر ملکی ہیں تو آپ کو کتنا ایک فیس دینی پڑتی ہے.
اچھا شرما جی سے پوچھتے ہیں, شرما جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو حالات ہیں, اب بھارت اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اور میڈیا ہے وہ ماحول کو معمول پر لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تلخی گفتگو میں ضرور آ جاتی ہے, تو کس طرح سے مضبوط ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ دو ہمسایہ ملک جو ہیں وہ بہتر طور پر اپنے کم اہم معاملات جو ہیں ان کو بہتر کر کے اپنی عام عوام کے لیے ایک بہتری کی صورت پیدا کر سکیں؟ میڈیا کا کتنا رول آپ اس میں دیکھتے ہیں؟
میڈیا کا وہی رول ہوگا جو آگ میں گھی کا رول ہوتا ہے, اور میڈیا دونوں طرف ایک جیسا ہے, ایرریسپانسیبل میڈیا ہے, چاہے ہندوستانی میڈیا ہو چاہے پاکستانی میڈیا ہو. اور اگر کوئی دیش, کوئی نیتا, کوئی لیڈر یا کوئی پارٹی کسی میڈیا کے بیسس کو بیس بنا کر کے اپنے مہم پر آگے چلتی ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پر, پہلے صاحبان نے کچھ بات کہی میں اس کو جوڑنا چاہوں گا.
جی بالکل,
کرتارپور کوریڈور میرا یہ ماننا ہے, میرا میں ریئلسٹک گراؤنڈ سچویشن سے جڑا ہوا ایک جرنلسٹ ہوں और मैं देखता हूँ जो मैं वही कहता हूँ, वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ, और पार्टी लाइन से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जो दिख रहा है इस वक्त वो एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। ये करतारपुर कॉरिडोर बनेगा भी नहीं बनेगा मुझे इम्पॉसिबल लगता है। आज थर्ड राउंड की टॉक्स कंप्लीट हो गई
जी,
लेकिन कोई डिसीजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता ही है कि होगा भी नहीं।
अच्छा,
क्योंकि उसकी वजह ये है कि बीजेपी को सूट नहीं करता। ये जो पॉलिटिक्स है, जो करतारपुर जो पॉलिटिक्स है, वो सिद्धू और इमरान खान के बीच की पॉलिटिक्स थी। सिद्धू साहब, नवजोत सिंह सिद्धू, वो अब सीन से हट चुके हैं। देर आर नो टेकर्स ऑन ईदर साइड, बिलीव यू मी, देर आर नो टेकर्स। आई मीन इट कि इस वक्त करतारपुर कॉरिडोर का इतूती बजाने वाले कोई है नहीं, जो खास तौर पर कांग्रेस का कोई वर्चस्व रहा नहीं, कोई कांग्रेस का कोई उसकी कोई औकात रही नहीं। चुनाव के रिजल्ट के बाद अकाली दल और बीजेपी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन करतारपुर कॉरिडोर, लेकिन वो अपोज भी नहीं करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं ग्रांड सिचुएशन से देख रहा हूँ कि करतारपुर कॉरिडोर ठीक है, भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हो कि बर्लिन वॉल मूवमेंट है, कि ये अगर ये बन जाता है तो वैसे ही होगा जैसा कि बर्लिन वॉल गिरी थी जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में
जी,
लेकिन ये खैली पुलाव लगते हैं मुझे।
और इसमें आपको हकीकत नहीं बनता लगता, जबकि पाकिस्तान से हमारे तजिया कारों का ख्याल है कि चूंकि पाकिस्तान ने भी इस मामले को बड़े उससे शिद्दत से शुरू किया है, तो ये मामला किसी न किसी तरफ जरूर जाएगा।
आप मुझे एक बात बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान बाकी सारे मसलों पर जंग की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर तक की बात कर रहे हैं, और एक यही मुद्दा क्यों बचा, मैं आपको बताता हूँ, एक यही मुद्दा क्यों बचा जिसमें दोनों जो देश है वो एक फ्रेंडशिप की पीएम बढ़ा रहे हैं
जी। बहुत
उसकी वजह ये है
शर्मा जी, जरा जल्दी क्योंकि हमारी सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया जी।
दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ एस्पिरेज करना चाह रहे हैं।
अच्छा, बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बात कर रहे थे। जैसा कि हमने हमेशा हर सेगमेंट के बाद हम कोशिश करते हैं कि जो तजियाकारों ने कहा वो बराह रास्त उसी तरह आपको बता दें। पाकिस्तान से हमारे तजियाकारों को उम्मीद है कि ये एक अच्छा कदम जो उठाया गया था, इसके पूरा होने के मुकम्मल इम्कान हैं, जबकि भारत से जो हमारे तजियाकार हैं उनका ख्याल है कि ऐसा होना नामुमकिन है। और इसके साथ साथ जो यहाँ अमरीका से एक गैर जानबदार तजियाकार का ये भी कहना है कि जो सूरत हाल है बज़ाहिर नज़र आ रही है, उसमें जिस तरह भारत या पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ तहफ़ुज़ात हैं, उनको बहरे के दूर करने की ज़रूरत है, और वो उस तरह शायद हकीकत पसंदाना नहीं है जिस तरह के इसको हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में इनका शुरू हो जाना या इनका मुकम्मल हो जाना जबकि मसला कश्मीर भी सामने है, ये एक पेशरफ्त तो ज़रूर है। तो आइए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो समझौता होने जा रहा है और अफ़गानिस्तान के लिए मुफाहमत के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे ख़लीलज़ाद का कहना यह है कि समझौते के बहुत करीब हैं, लेकिन इसके साथ साथ तहफ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, ख़ास तौर पर अमेरिका के 9 साबिक सफारतकार हैं जिनकी एक रिपोर्ट सामने आई है और उसी के बारे में इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं। अमेरिका के साबिक सफारतकारों का खदशा है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सियासी तस्वीर से पहले अगर अमेरिका ने अपनी फौजें वापस बुलाएं तो अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो सकता है। अमेरिका के ये 9 सिफारतकार हैं जिन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक, ये साबिक सिफारतकार हैं, थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल, उसकी वेबसाइट पर एक मुश्तरका उनका मजमून शाया हुआ है और इस मजमून में कहा गया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजों का इनखला पायदार अमन के हुसूल से मशरूत होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से फौजों के इनखला में जल्दी नहीं करना चाहिए और फौजें इतनी तादाद में वापस ना बुलाई जाएं कि तालिबान ये سوال کرنے لگے کہ وہ اب فتح حاصل کر سکتے ہیں. میرا سوال پہلا جو ہے وہ ڈاکٹر حسین جاسا سے ہے. ڈاکٹر جاسا یہ بتائیے گا, خاص طور پر موجودہ حالات میں جب طالبان کی طرف سے مختلف شہروں پر حملے ہو رہے ہیں, اختتام ہفتہ ہم نے دیکھا, آپ سے بات بھی میری ہوئی تھی کہ قندوز اور پل خمری پر حملہ کیے گئے, تو اس سمجھوتے میں کس انداز کی شرائط شامل کرنے کی ضرورت ہے امریکی فوج کی موجودگی کے حوالے سے کہ طالبان کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ اب صورتحال پوری طرح ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر یاسا ہیں ہمارے ساتھ کیا؟
جی میں آپ کے ساتھ ہوں.
جی تو ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال تھا میرا. جی
اچھا, جہاں تک طالبان کے اس تہاجمی رویے کا تعلق ہے, خصوصاً جو ابھی دیکھنے میں آیا اس ہفتے کے دوران, میرے خیال سے خلیل زاد صاحب کو جو کہ چیف نیگوشیٹر ہیں امریکہ کا, انہیں جو ہے وہ معاہدے میں کچھ ایسی شکیں ضرور ڈالنی چاہیے تھی جس سے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو وائلنس کا جو گراف بہت اونچا جا رہا ہے افغانستان میں, ایٹ لیسٹ اس کے حوالے سے بھی کچھ ہوتا تاکہ لوگوں کو, آرڈنری آدمی کو, عورتوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو امنیت کا احساس ہوتا. تو اب اس طریقے سے جو چل رہا ہے, ہر روز ایک نئی خبر ہوتی ہے, وہ بھی چھوٹے موٹے حملوں کی نہیں, بڑے بڑے حملوں کے, خصوصاً جو آپ نے دو پروونسز کا ذکر کیا, تو واقعی میں وہاں پہ بہت سے لوگوں کو جانی و مالی نقصان ہوا ہے. اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو میرے خیال سے یہ جو پورا عمل چل رہا ہے, ایک تو وہ جو اعتماد کی فضا امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے اس کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچے گی, اور جو نان طالبان جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں لوگ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہوں گے, پھر خدا نخواستہ وہ بھی اپنے دفاع کے لیے کچھ ایسا کام نہ کریں جو افغانستان کو پھر 90 کی دہائی میں واپس لے جائے.
اچھا جی ہاں, اسی انہیں خدشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے افغانستان اگر صورتحال پر مکمل طور پر بہتر انداز میں قابو نہ پایا گیا. تو ہم پوچھتے ہیں اسفر امام صاحب سے. ڈاکٹر رئیس ہیں اب ہمارے ساتھ کیا؟ ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہیں ہمارے ساتھ. جی ہاں ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال اگلا آپ سے ہے کہ سابق سفارتکاروں جن کی رپورٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور یہ اٹلانٹک کاؤنسل کی ویب سائٹ پر ان کے مشترکہ مضمون میں شائع ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی بھی طرح کی خانہ جنگی امریکہ کی اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگی, کیونکہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ القاعدہ اور داعش کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ خصوصی شعبہ ہے, آپ اس کے اوپر لکھتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے, القاعدہ اور داعش کا خطرہ کتنا شدید اور کتنا حقیقی ہے؟
میرا خیال ہے کہ القاعدہ اور داعش مشرق وسطی میں تو رہ سکتی ہے, لیکن افغانستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کئی بار سازشیں کی ہیں لیکن ان کو مار بھگایا گیا ہے, اور طالبان خصوصی طور پر اپنے علاقوں میں اس قسم کے گروہوں کو پنپنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے. لیکن جہاں جہاں حکومت کی طرف سے کمزوریاں ہیں افغانستان کی حکومت کی طرف سے, یا وہاں پہ کوئی سلامتی کا خلا ہے تو کچھ عناصر ابھر سکتے ہیں, لیکن اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, امن قائم ہو جاتا ہے, تو یہ مشترکہ طور پر کوشش کر کے ایسے لوگوں کو ختم کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ افغانستان کو مختلف انداز میں دیکھنا چاہیے اس کی اپنی تاریخ کے تناظر سے. جو لوگ نظریاتی وابستگی ان گروہوں سے رکھتے ہیں جن کا تعلق مشرق وسطی سے ہے, خصوصی طور پہ داعش اور القاعدہ, اور القاعدہ کی وجہ سے تو افغانستان کے لوگوں نے, عوام نے, ریاست نے, حکومت نے, سب نے بہت نقصان اٹھایا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی پیار اور محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں, نہیں قائم ہو سکتے. ان کے خدشات درست نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پورا امن اقتدار انتقال ہو, اور نہ صرف یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان میں معاہدہ ہونا چاہیے بلکہ افغانستان کے مختلف
دھڑوں کے درمیان یہ میرا
طالبان آپس میں مل کر بیٹھے ہیں.
جی میرا اگلا سوال بھی یہی ہے, پہلے احمد مبارک سے ایک بات کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں کی بات کریں گے ہم دھڑوں کی, اور دوسرا کہ امن قیام امن کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہیں وہاں پر. احمد, امریکہ کے سابق سفارتکاروں کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہوا ہے. طالبان سے معاہدے کے تحت, جیسا کہ آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ ابتدائی طور پر 5,000 امریکیوں کو واپس لانے کی تجویز بھی زیر غور ہے, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کے لیے اہم ہے؟
جی میرا خیال ہے کہ ضرور اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا اگلے برس کے الیکشن کے لیے ٹوٹل ملٹری ودڈرال جو ہے وہ اسی طرح جیسے صدر اوباما نے سوچا تھا کہ وہ ودڈرال ان کے اگلے ٹرم کے لیے فائدہ مند ہوگا, اسی طرح صدر ٹرمپ بھی یہ سوچ رہے ہیں ڈیفینیٹلی کہ ودڈرال جو ہے وہ ان کو بہت فائدہ دے گا, اور ایک بے مقصد جنگ جس پہ ایک ٹریلین سے زائد خرچ ہو چکا ہے اور ہزاروں لاکھوں افراد جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں, وہ اس سے نجات حاصل ہو, جیسے ویتنام کا ایک سلسلہ ہے. چنانچہ یہ بات سب سے اہم ہے سوچنے کی کہ جب اگر امریکی فوج کی موجودگی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو صدر اشرف غنی کے ساتھ طالبان ان کو کیسے دیکھیں گے, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. جیسے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے فوجیں جو بلائیں گی ہمیں, ہم سیف ہیون ہمیں دیا جا رہا ہے, تو آپ عورتوں کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے اور بچوں کے لیے اور ہر فلاں 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 تمام زندگی کے فلاں جو سیگمنٹس آف لائف ہے اس کا آپ احترام کریں گے, تو طالبان کہتے ہیں کہ وہ ہاں بالکل کریں گے, لیکن وہ اسلامی اصول کی بنیاد پہ ہوگا. چنانچہ اسلامی اصول کی بنیاد پہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ طالبان کی اپنی جو سوچ ہے یا اپنا سسٹم ہے یا خیال ہے اس کے مطابق ہوگا. تو خانہ جنگی اور عوام جو کہ ایک اصل پارٹی ہے وہ بالکل کمزور ہے, نہتی ہے افغانستان میں, اور وہ ظاہر گاجر مولی کی طرح کٹ جاتی ہے. سب سے بڑا خطرہ اشرف غنی کے لیے ہوگا, دوسرا اور خطرہ فوری طور پر
عوام کے لیے.
اس لیے فوج کی موجودگی وہاں پر, اور لیکن اب چونکہ یہ بات ٹیبل پہ آ چکی ہے اور یہ صدر ٹرمپ اور امریکی حکومت خود اس کا وفد کہہ چکا ہے کہ یہ ٹوٹل ودڈرال ہم کرنا چاہتے ہیں, تو ٹوٹل ودڈرال چونکہ ٹیبل پہ آ چکا ہے تو اب یہ ایک اور مشکل صورتحال پیدا ہو گئی کہ اس کے بغیر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب
آگے کیسے جائیں گے. ڈاکٹر جیسا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر افغان دھڑوں کے درمیان سیاسی تصفیہ نہیں ہوا تو اس سے پورے خطے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی خانہ جنگی جو اگر افغانستان میں جلے کی اس کے ہمسائے تو متاثر ہوں گے, لیکن اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑنے سے پہلے ایٹ لیسٹ جو غلطی 2001 میں بون ایگریمنٹ کے دوران ہوئی تھی وہ نہ دہرائے یہاں پہ, بلکہ وہ افغان دڑوں کے درمیان ایک سبسٹینشل طور پر ایک ایسی گفتگو کا آغاز کریں جو کہ ایک ایکوموڈیٹیو سسٹم کی طرف افغانستان کو لے جائیں. آپ کے مہمان جناب رسول بخش رئیس صاحب بڑے نیک نام دانشور ہیں, ان کی ایک کتاب پڑھی تھی میں نے بہت عرصے پہلے, جس میں انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ایکوموڈیٹیو سسٹم افغانستان کے لیے جو کہ افغانستان کی ڈائیورسٹی کو ایڈریس کر سکے, تو وہ ایک ایسا نظام جو ایک اسٹرانگ سینٹرلائز سسٹم نہ ہو. تو اگر اس طرح کا کوئی سسٹم بنتا ہے کہ وہ سارے جو ڈائیورسٹی ہے افغانستان کی اس کو ایک ڈیسینٹرلائز سسٹم کے ذریعے اگر ایڈریس کیا جائے تو وہ کسی حد تک کامیاب ہوگا, ورنہ افغانستان کو طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑنا وہ بہت خطرناک بات ہے, اور افغانستان کی انٹیگریٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہوگی, کیونکہ دوسرے دھڑے جو ہے آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ مت کریں, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تیاری, لوگ اپنے گائے بھیڑ بکریاں بیچ کر اسلحہ خرید رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لہر آ رہی ہے جو لوگ اس کو حس کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے.
ڈاکٹر رئیس، افغانستان میں طالبان امریکہ سمجھوتے کی مخالفت میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا، ڈاکٹر یاسا بھی اشارہ کر رہے ہیں، وہ کس حد تک امن اور استحکام کی راہ میں رکاوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا پھر یہ وہیں جائے گا نظام کہ جو قبائلی سٹرکچر ہے وہاں پر، اس میں مختلف جنگی سالار بھی ہیں، مختلف ان کا نظام بھی ہے، مختلف قبائل بھی ہیں، تو ان کے درمیان میں ہم آہنگی پیدا کرنا یا ایک اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہوگا؟
یہ مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور امن کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مشکل کام ضرور کرنا چاہیے، ناممکن نہیں ہے، اور زیادہ تر ذمہ داری میرے نزدیک افغانستان کے مختلف دھڑوں اور ان کے رہنماؤں پہ ہے کہ وہ کیسے بردباری سے، برداشت سے اور ماضی سے کچھ سبق سیکھ کے اور جو تلخ ماضی ہے اس کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایسا سمجھوتا کریں کہ 40 سال کی یہ خانہ جنگی بحر کی مداخلت خون خرابہ افغانستان میں ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ امریکہ کیا رول ادا کر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اگر امریکہ جو ایک طرفہ طور پر افغانستان کو چھوڑ کے چلا گیا، جس کے کہ واضح اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ اس سے پھر افغانستان میں خانہ جنگی کے امکانات بالکل واضح ہیں اور دنیا کو بتانا چاہیے، اور جو نوک فرد کار ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے بھی اس طرح سے اشارہ کیا ہے۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اتحاد اور اس قسم کی اگانگت کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ امریکہ بھی اپنا قریبی کردار ادا کرے۔ اگر وہ اس طرح سے بغیر کسی سمجھوتے کے چھوڑ کے چلا گیا تو پھر یہ ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، اور اس سے پہلے کے لیے جو وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں
جی،
کیونکہ جو شمالی علاقے کی ایتھنسٹیز ہیں، لوگ ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، وہ کابل کی حکومت کے اوپر زیادہ انحصار نہیں کرتے اپنے دفاع کے لیے
جی،
نہ ماضی نے کیا ہے نہ اب کیا ہے۔ تو اسی لیے جو میری دلیل میری اپنی کتاب میں ہمیشہ بھی رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ افغانستان کو اس طریقے سے دوبارہ تعمیر کرنا جس طرح سے کہ زہر شاہ کے زمانے میں تھا یا سردار داؤد کے زمانے میں تھا، ایسا ممکن اب نہیں رہا۔ اس لیے کہ جو علاقائی اقلیتیں ہیں یا اپنے علاقے میں وہ اکثریت رکھتی ہیں، انہوں نے اپنا ایک سلامتی کا
سسٹم
اور انتظامی اور معاشی ایک
نظام بنا لیا جی،
وہ کابل سے اور دیگر علاقوں سے ضرور جڑتے ہیں، وہ افغان ہیں اور اس کو پر فخر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ازبک بھی ہیں، ترکمان بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، جو پشتون قومیت پرست ہے اور جس کی جھلک مجھے طالبان کے اندر نظر آتی ہے، وہ کوئی تکفیریت نہیں چاہتے افغانستان کے اندر، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا نظام، ایک ہی مرکزی حکومت، ایک ہی قانون، سب کچھ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حالات سازگار افغانستان میں اب نہیں رہے۔
اچھا، بہت بہت شکریہ۔ بس آخری سوال ہے میرا، احمد ذرا جلدی سے کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ کو افغانستان کے یہ سارے جو زمینی حقائق ہیں اور گزشتہ تاریخ بھی ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے کس نوعیت کے حکمت عملی درکار ہے؟
میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بہت ہی اہم بات ہے، میں نے آپ کے پرانے پروگرامز میں ایک دفعہ یہ عرض کی تھی کہ سارے دھڑے جو ہیں بشمول جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اگر ود ان افغانستان جو ہے جو دھڑے ہیں جس کا کہ ابھی ہم ذکر سن رہے تھے، وہ سارے دھڑے اور ساتھ ہی جو پلیئرز ہیں، امریکہ کو چاہیے کہ ایک اور اس طرف داغ بیل ڈال دے فوراً، کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایک اور پیرلل مذاکرات بھی ہوں تاکہ خطے کا امن جو ہے وہ برباد نہ ہو اور ہمسایہ ملک کو جو ہے وہ بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں کہ ہم کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے اس وقت پاکستان سے ڈاکٹر رسول بخش رئیس، ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر حسین جاسا اور ہمارے ساتھ تھے احمد مبارک۔ اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے اور اور اس کے بعد ہم اپنی آخری دو سیگمنٹس کی طرف جائیں گے. ہمیں پاکستان سے جوائن کریں گی ڈاکٹر ازمر ردوان. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان سے ہی سلمان عابد, معروف تجزیہ کار ہیں, اور یہاں امریکہ سے جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ دیں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جہاں رنگ میں ہم اب پروگرام کا آدھا حصہ ختم کر چکے ہیں, کچھ باقی ہے, اور اس میں ہم بات کریں گے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کے پاکستان کے دورے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر دیے جانے والے بیان کی, اور آخر میں ہم بات کریں گے بریکسٹ, جو کہ یورپ میں برطانیہ میں نئے وزیر اعظم کے لیے بھی ایک نئے مسئلے کے طور پر سامنے آیا ہے. وہاں پہ حالات کیا ہو سکتے ہیں, امکانات کیا ہوں گے, ان سب کا جائزہ لیں گے. تو اپنے تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. پاکستان سے ڈاکٹر زمرہ دوان اور پاکستان سے ہی سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں ہیں, جہاں انہوں نے پاکستان کی سول اور فوجی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. تو ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں اس وقت. سلمان عابد صاحب سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں کہ سلمان صاحب, گزشتہ دنوں مسئلہ کشمیر پر عرب ملکوں کی خاموشی پر مختلف حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار ہوتا رہا, آپ کے خیال میں دونوں وزرائے خارجہ کے دورے پاکستان سے ان تحفظات کا ازالہ ہوگا کیا؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ جو دونوں وزرائے خارجہ پاکستان آئے ہیں, اس کے پیچھے دو بنیادی اپروچ ہیں. پہلی اپروچ یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں یو اے ای میں اور بحرین میں نریندر مودی کو جو ایوارڈ دیا گیا ہے, اس سے مسلم دنیا کے اندر ایک بڑا رد عمل پیدا ہوا ہے, اور اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی گئی ہے.
جی, انہی تحفظات کی میں بات کر رہی ہوں.
اس کے ہاں جی, اس کے بعد جو ہے او آئی سی کی جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ بھی کافی سخت ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں. اس وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اس دورے میں اس تاثر کو عام کیا جائے کہ جو سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, مقبوضہ کشمیر کے ساتھ بھی ہے, اور ممکن ہے تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ سکتی ہے جس میں کہا جا سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو ہے اس وقت اس کو ختم کیا جائے. اور دوسری کوشش یہ ہے کہ اس وقت اس کے پیچھے یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای چاہیں گے کہ کسی نہ کسی شکل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات میں سر بحری ہے اس میں کمی آئے اور کوئی ڈائیلاگ کا پروسیس اسٹارٹ ہو سکے. اور یہ جو اس وقت ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, اس میں صرف سعودی عرب اور یو اے ای نہیں بلکہ بہت سے ممالک نے جو یہ زور دیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو بامقصد مذاکرات شروع کرنے چاہیے اور اس جنگی ماحول کو ختم کرنا چاہیے, اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس میں کرفیو کا فوری خاتمے کی بات کی جا رہی ہے, انسانی حقوق کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر گفت و شنید ہوتی ہے تو اس سے عرب دنیا میں, خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای, یہ جو تقسیم پیدا ہو رہی ہے کہ شاید ان کے جو کیونکہ اکنامک اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا پلڑا وہاں پہ بھاری ہے, تو اس کا پھر رد عمل جو ہے مسلم دنیا میں پیدا ہوگا, کیونکہ سعودی عرب کبھی بھی یہ چاہے گا خاص طور پہ کہ مسلم دنیا میں سعودی عرب کے بارے میں یہ عمل جو ہے سعودی عرب ابھرے کہ شاید وہ جو ہے مسلم دنیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, یا مسلم امہ جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے ساتھ نہیں ہے. تو اس سے ساری سچویشن کو کاؤنٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی یہ لوگ جو ہے یہاں سے دلی بھی جانے چاہتے ہیں, اور یہی وزرائے خارجہ جب دلی جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بات کی جا رہی تھی سالسی کی
وہ شاید ان کے ذریعے ممکن ہو جائے,
جو ہے وہ چل رہی ہے.
اچھا, تو خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں. خٹک صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات, جن کے بھارت کے ساتھ بڑے مضبوط اقتصادی اور معاشی تعلقات بھی ہیں, جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ایوارڈ دینے کی بات ہوئی اور باقی ساری چیزیں ہیں کیونکہ بے شمار لوگ وہاں پر کام بھی کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں, جس کی طرف سلمان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو ایک ڈپلومیسی کی صورت ہوتی ہے, وہ اب مسئلہ کشمیر پر کھل کر پاکستان کے موقف کا ساتھ دے سکیں گے؟
بہت شکریہ بہجت, آپ کو اور سارے سننے والوں کو بہت سلام احترام. میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں, سعودی عرب اور یو اے ای تو اپنے کارڈز پہلے سے دکھا چکے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس مسئلے کو, یعنی کہ حل تو وہ ہے پاکستان کی نظر میں کہ اگر بھارت اپنے جو اقدامات اس نے لیے ہیں جو انلیگل ہیں اور انکانسٹیٹیوشنل ہیں اور لوگوں کی جو رائے ہے اس کے خلاف ہیں, یو این ریزولیوشن کے خلاف ورزی ہے, انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی, اگر وہ واپس لیتا ہے تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ کانفلکٹ, یہ معاملہ حل ہو گیا ہے. لیکن نہ تو یو اے ای یہ ڈیمانڈ کر رہے, نہ سعودی عربیہ, بلکہ دونوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر دوسرا جو پاسبلٹی ہے وہ ہے کانفلکٹ مینجمنٹ. میری رائے یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے. اگر ثالثی ہو رہی ہے تو وہ ثالثی اس بات پر نہیں ہو رہی کہ وہ انڈیا سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوں, لیکن جہاں تک کہ اس نے جو اقدام کیا ہے کیا اس کی واپسی ممکن ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ سعودی عربیہ یا یونائٹڈ عرب امیریٹس بھارت کو اس بات پر قائل کر پائیں گے, باوجود اس کے کہ ان کا کافی زیادہ لیوریج ہے بھارت پر. اور دوسری بات یہ, کیا ان کی یہ انٹینشن بھی ہے, اس میں بھی مجھے ذرا یہ مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے, تاریخ میں جنگیں بھی اسی بنیاد پر ہوئی ہیں, علاقے بھی قبضے ہوئے ہیں اسی بنیاد پر کہ جو آپ کے تجارتی اور اقتصادی مفادات ہوتے ہیں وہ پھر جب آتے ہیں سامنے تو نہ انسانی حقوق کی کوئی اہمیت رہتی ہے اور نہ کسی اسلامی بھائی چارے کی کوئی اہمیت رہتی ہے, اس کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ دو
کوئی بڑی توقعات نہیں ہونا چاہیے.
جی ہاں بالکل, ان کا کوئی بہت بڑا, اور مجھے لگتا ہے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو پاکستان آرمی کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ پر بھی ذرا غور کیجئے کہ جب یہ یہاں پہنچے تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک پریس کانفرنس آئی اور جس میں کافی زیادہ ان کا
تفصیل سے. جی میرا اگلا سوال یہی ہے اسی کے بارے میں جو میں ڈاکٹر عوان سے کروں گی کہ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ کشمیر پر کوئی ڈیل ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر 72 سال سے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب کیسے ہٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر عوان, ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ آصف غفور صاحب نے کہی اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, جس پہ خٹک صاحب نے اشارہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس خطے میں عالمی طاقتوں کے اپنے مفادات ہیں جس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پاکستان کو نظر انداز کر کے پورے نہیں ہو سکتے. اس بیان کی وضاحت کیجیے گا.
جی بالکل, بڑی اہم ٹائمنگ بھی اہم ہے اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی بہت اہم ہے اس پریس کانفرنس کے اندر. لیکن اس میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں, یہ بڑا اہم ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کی 3.1 بلین جو بھارتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ کے ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ نے ارامکو کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے 15 بلین کا, یہ بہت اہم ہے. تو ان کے تجارتی تو سارے معاملات ہیں ہی, اور یہ میرا خیال ہے کافی حد تک سیف سیونگ اسٹریٹجی اپنائی ہے یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے. ایک تو یہ چیز ہے تاکہ وہ جو ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا وہ نہ ہو. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا, میں بالکل خٹک صاحب سے اگری کرتی ہوں, تو وہ OIC کے پلیٹ فارم سے جس قسم کا انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان کو مل کر کرنا چاہیے, تو اس میں نیا کیا تھا جو انہوں نے کہا تھا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے.
تو توقعات زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس دورے سے, جیسا کہ خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں.
ISPR کی جو ابھی آپ نے بات کیا اس میں انہوں نے بہت اہم کانفلکٹ اسپیکٹرم ایکسپلین کیا ہے جس کے 5 لیڈر ہیں, جس میں سب سے آخری لیڈر نیوکلیئر ہے اور سب سے پہلا لیڈر پیس ٹائم جو کوپریشن ہے وہ ہے, جو کہ ہم شروع سے ہی کر رہے ہیں. پھر باقی کنونشنل وار ہے, سب کنونشنل وار ہے, کنونشنل وار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سب پہ کر رہے ہیں, نہ ہم کنونشنل وار پہ جا سکتے ہیں نہ ہم نیوکلیئر پہ جا سکتے ہیں. جبکہ ایک صحافی نے سوال کیا تھا ان سے کہ ہم کیوں نہیں جا رہے نیوکلیئر وار پہ, کیوں نہیں جا رہے ہم کنونشنل وار پہ, جس کا انہوں نے بڑا اچھا جواب بھی دیا تھا. انہوں نے ایک اور اس میں بڑی اہم بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے ریسپانس فیکٹر. ریسپانس سیکٹر میں انہوں نے ڈپلومیسی, اکانومی, فائنانس, انٹیلیجنس شیئرنگ, لا اور انفارمیشن, اور کہا ان سب ریسپانس سیکٹر پہ پاکستان ایٹ دا سیم ٹائم عمل کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے, انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو میرا خیال ہے تعلیم بھی دی ہے اس حوالے سے کہ ہماری کس قسم کی ریسپانسز ہو سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس واچ سے بات کرنے جا رہا ہے, اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے بات ہو چکی ہے, OIC نے بھی ایک پلیٹ فارم ہم نے ایک انیشیٹ کیا ہوا, ساتھ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور لا کے اندر بھی معاملہ جانے جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم ایک معاملہ ہے, اور جہاں تک انہوں نے اتنی زبردست اسٹریٹجک جو تصویر کھینچی ہے کہ جیو اسٹریٹجک سگنیفیکینس, جس میں بھارت بار بار کہتا ہے, جب مودی کو ایوارڈ دیا UAE کی طرف سے تو اس نے ایک بیان آیا बताया बड़ा हाई ऑफिशियल की तरफ से इंडिया कि अब हमें खत्ते में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और उसका जवाब आज आसिफ गफूर ने कहा है कि इग्नोर हमें भी किया नहीं जा सकता, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन भी हमें आपको बता रही है और बाकी डायनामिक्स चाइना के साथ जो ताल्लुकात है उसमें एक्चुअली हु इज ही वाला मामला हो गया था भारत के साथ, तो अब वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए और इस डर में कि अफगानिस्तान में जो पीस होगा वो उनके हक में नहीं होगा, उस सिचुएशन के अंदर वो प्ले कर रहे हैं और उसमें उन्होंने ये सब चीजें क्रिएट तो कर ली, लेकिन एंड कहाँ होना है ये अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा।
अच्छा।
और इस नई डेवलपमेंट में सऊदी अरेबिया और यूएई की जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके मेजरमेंट पैराडाइम्स हैं, मेजर आप कर सकते हैं इमीडिएटली वॉर जो उन्होंने जिस तरीके से वहां पर लॉकडाउन किया हुआ है वो हटाएं, 30 दिन से लॉकडाउन जो जारी है उसको हटाया जाए, अगर तो वो इमीडिएटली हटाया जाता है इस सारी गुफ्तगू के नतीजे में तो हम समझेंगे ये फ्रूटफुल है, जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा।
अच्छा।
मुझे लगता है कि फिर कोई बयान आएगा और बाद में चीजें डिस्पर्स हो जाएंगी, अगर
तो ज्यादा...
तो वो ये कर सकते हैं
तो
वेल एंड गुड, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात फिर आएगी यूनाइटेड नेशन की तमाम उन रेजोल्यूशन के ऊपर जिससे अभी तक भारत ने डेविएट किया है, और इंटरनेशनली पाकिस्तान ने दोबारा अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लिया है अभी रीसेंट गुलभूषण को काउंसलर रसाई देकर, और दोबारा उन्होंने अपना एक पीस करतारपुर कॉरिडोर खोलकर एक इंटरनेशनल मैसेज जाता है, कहते तो है हमारे बहुत सारे दोस्त कि भाई क्यों खोल दिया हम क्यों नहीं लड़ लेते, देखें जो पीस का रास्ता है वो मुश्किल होता है लेकिन उसके ऊपर चलने से ही आगे आसानियां पैदा होती हैं।
शुक्रिया डॉक्टर आवान, बड़ी तफसील से आपने बात की। आइए अब हम अगली तरफ अपने मौजू की तरफ चलते हैं, इस पर भी बड़ी तफसील से बात हो सकती थी क्योंकि आज ये बड़ी अहम मुझे पेशरफ्त लगती है, ख़ास तौर पर पिछले सारे दिनों के तनाजुर में जो कि सूरत हाल सामने आई और मुस्लिम उम्मा की तरफ से जो हाथ उठाए गए और जो उंगली उठाई गई उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो सामने आई है कि जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर्स का आना है और वहाँ पर बातचीत होना है, टेलीफोनिक रबते हैं, सारा कुछ, तो इस पर लंबी तफसीली बात करना चाहती थी, लेकिन हमारे पास जैसा कि सेगमेंटेड ये प्रोग्राम होता है आखिरी सेगमेंट है, हमें बरतानिया के बारे में भी बात करना है कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मामले पर बरतानिया इन दिनों शदीद बहरान का शिकार है। साबिक वजीर आजम टेरेसा मे के बाद मौजूदा वजीर आजम बोरिस जॉनसन को भी ब्रेक्सिट मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने में नाकामी हुई है, और इस जो राय शुमारी कराई गई इस सिलसिले में उसमें हुकूमत को 301 के मुकाबले में 328 वोटों से शिकस्त का सामना रहा। उसके बाद वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इंतखाब चाहते तो नहीं लेकिन अगर कानून साज ब्रेक्सिट से मुतल्लिक मुज़ाकरात में बेमानी तौर पर ताखीर करेंगे तो इंतखाबात ही वाहिद रास्ता होगा। तो मुझे ये बताइएगा सलमान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि बरतानिया की जो मौजूदा सूरत हाल हम उनको देखते हैं, आम इंतखाबात का क्या इम्कान है, आम इंतखाबात हो सकते हैं, क्या ये मुमकिन है कि फिर से रेफरेंडम की तरफ कोई सूरत हो सके कि ब्रेक्सिट के मामले पर दोबारा आवाम से राय ले ली जाए, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा फासला कम था, गालिबा 49-51 की वो थी शरह, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, बरतानिया किस तरफ जा रहा है आइंदा दिनों में?
देखिए आपने खुद अपनी इंट्रो में सही एनालिसिस किया कि इस वक्त बरतानिया जो है एक बड़े बुरहान की जानिब बढ़ रहा है और वो बुरहान जो है खत्म होने की बजाय उसमें और ज्यादा पेचीदगियां जन्म ले रही है, मसला रेफरेंडम का हो या नए इंतखाबात का हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बरतानिया के अंदर जो है पोलिटिकल अलीट के अंदर नजर आ रहा है। अब इसका नतीजा जो है अमली तौर पर जैसे आपने कहा कि काउंटिंग में तो हुक्मरान जमात को वहां पे शिकस्त हुई है, अब पार्लियामेंट भी आपने उसको सस्पेंड किया हुआ है, इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता ये है कि मसला रेफरेंडम या इंतखाबात की तरफ जाएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है जो पार्लियामेंट के जरिए निकलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली जो नए वजीर आजम है उन्होंने इस मसले को सियासी तौर पर हल करने की बजाय इंतजामी तौर पर डील करने की कोशिश की है, और उसका नतीजा ये निकला है कि एक सियासी बुरहान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अब मुझे लगता है कि अगर इस बुरहान को फौरी तौर पर बोरिस जॉनसन ने डील ना किया और बाकायदा पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ फरीकैन को ऑन बोर्ड ना लिया, मशावरत के साथ कोई फैसले ना किए, तो ये बुरहान और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा और फिर अमली तौर पर आपको रेफरेंडम या इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नजर नहीं आ रहा।
अच्छा खटक साहब, आप मुझे ये बताइएगा, वैसे तो इसी से सवाल एक और भी आगे निकलता है कि अगर इंतखाबात भी हो जाते हैं ब्रेक्सिट का मामला तो वहीं का वहीं रहेगा जो कि 31 अक्टूबर है जो कि तारीख है उसकी, तो लेकिन चलिए दूसरा सवाल हम ये करते हैं कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की जब अलहदगी होती है तो उसके बाद बरतानिया की जो तजारती और इकतसादी सूरत हाल है उस पर आप क्या असरात मुरतब होता देखते हैं, क्योंकि फिर तो उन्हें जो पहले समझौते हैं वो तो यूरोपीय यूनियन के हवाले से हैं, مختلف ملکوں کے ساتھ جب انفرادی سمجھوتے طے کرنا ہوتے ہیں تو اس میں بھی کتنا ہی وقت لگ جاتا ہے, تو یہ جو گیپ آ جاتا ہے بیچ میں وہ برطانیہ کے اپنی معیشت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟
میرا خیال ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا, کیونکہ برطانیہ کے پاس اس وقت ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سافٹ بریگزٹ کرے, یعنی کہ جو اندر ملک کے اندر کوئی ایسی قانون سازی میں کامیاب ہو جائے جس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے, اور پھر آگے یورپین یونین کے ساتھ اس پر مزید مذاکرات کر کے اور اپنے راستے جدا کر لے. اور اگر اس میں یہ فیل ہوتے ہیں, جس کا امکان مجھے کافی زیادہ نظر آ رہا ہے, تو پھر یہ ہارڈ بریگزٹ ہوگا. اور ہارڈ بریگزٹ میں دیکھیے, جو یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں چار ایریاز کور ہوئے تھے. ایک تھا کہ موومنٹ آف گڈس, یعنی فری موومنٹ آف گڈس, یعنی سامان کی ترسیل بلا روک ٹوک, پھر کیپٹل یعنی پیسے کی ترسیل بلا روک ٹوک, سروسز کی ترسیل,
لوگوں کا آنا جانا,
اور لوگوں کی جو موومنٹ ہے ود ان دا یورپین یونین وہ بلا روک ٹوک. اگر یہ ہارڈ بریگزٹ ہوتا ہے تو یہ چار سیکٹرز ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوں گے. وہ برطانوی اشیاء جو کہ برطانیہ اس وقت یورپین منڈیوں میں بیچتا ہے اور اس وقت اس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے, تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ برطانیہ کے اوپر جتنی اس کی ایکسپورٹس ہیں اس پر ان کے نئے چیکس آئیں گے. کیونکہ جو آئیڈیا بنیادی طور پر تھا بریکسٹ سے نکلنے کا وہ یہی تھا کہ جو تجارتی مفادات ہیں وہ اس وقت یورپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس سے نکل جائیں تو جو تجارتی مفادات ہیں اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پلس جو یورپین یونین کا اس وقت امیگریشن کے قوانین ہیں اس کے تحت تمام یورپین یونین کے جو لوگ ہیں وہ اس کے تابع ہیں, لہذا جب کبھی بھی جو نئے امیگرنٹس آتے ہیں تو وہ باقاعدہ تقسیم ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں. اور برطانیہ یہ نہیں چاہتا, وہ بالکل انڈیپینڈنٹ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پالیسی خود بنائیں اور مکمل کنٹرول حاصل کریں. بنیادی طور پر جو سوچ تھی وہ یہی تھی, اور اس کے نتیجے میں اگر یہ ہارڈ بریگزٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ لگ رہا ہے, ایون اگر یہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو بھی جائیں جو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے, اگر وہ کامیاب ہو بھی جائیں پھر بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلی پارلیمنٹ میں کس کو کیا مینڈیٹ ملے گا, اور پھر اتنے تھوڑے عرصے میں کیا یہ کوئی ایسی ڈیل طے کر پائیں گے جس میں کہ برطانیہ کے جو تجارتی مفادات ہیں ان کا مکمل طور پر تحفظ کیا جا سکے یا اس کو یقینی بنایا جا سکے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کافی رف ٹائم ہے برطانیہ کے لیے پولیٹیکلی اور اکنامیکلی, اور یورپین یونین جو ہے وہ تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, ان کا تو پہلے سے وہ یہی وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ اپنا نکلیں. اب جب یہ نکلنا چاہتے ہیں تو یہ تو یورپین یونین کے ساتھ مذاکرات نہیں بلکہ یہ تو ملک کے اندر ایک ایسا سیاسی طوفان مچ گیا ہے کہ جس سے بہت بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بن گئی ہے, اور اس سے بذات خود جو برطانوی کاروبار حکومت ہے اس پر اس کا اثر پڑ رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں شاید اس میں مزید اضافہ بھی ہو, اور اسی طرح جو برطانیہ کی جو تجارت ہے اس پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے, اور اوور آل جو اس کی اکنامک پروگرس ہے اس کو وہ نگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے جتنے بھی لوگ یعنی جو بنیادی کردار ہیں انہی پر اس کا نزلہ گرنا ہے پولیٹیکلی ڈاؤن دا روڈ, لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور اس کی سیاسی قیادت فی الحال اس میں ناکام نظر آ رہی ہے کہ وہ اس جو انہوں نے اتنا بڑا معاملہ خراب کر دیا ہے اس کو کس طریقے سے یہ نکلیں گے, اور کس طریقے سے آگے پھر یورپین یونین کے سامنے ایک نیشنل ایجنڈا کے ساتھ جس پہ کہ سب متفق ہوں اس کے ساتھ لے کر آگے آئیں اور اس معاملے کو مکمل کریں.
جی
مجھے لگتا ہے یہ ہارڈ بریگزٹ کی طرف بات جا رہی ہے.
اچھا, اور آخری سوال ہے میرا ڈاکٹر عوان سے. ڈاکٹر عوان, یہ بتائیے گا کہ اگر برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوتا ہے, لیکن جیسا کہ بظاہر بہت ساری ابھی تک اس کے اندر مشکلات ہیں, ہارڈ بریکسٹ کی بھی بات کی ابھی خٹک صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا, تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو برطانیہ میں مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ اس وقت تو ہر چیز جو ہے ان کے لیے فری ہے, مطلب آمد و رفت اور دس اینڈ دیٹ اور نوکریاں اور سب کچھ.
جی بالکل, پہلے تو مجھے یہی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بریگزٹ کو انہوں نے ایکچولی استعمال ہوا ہے یہ سیاسی جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے لیے جو ہم نے دیکھی ہے, یا جو برطانیہ کی سیاست ہے وہ کس طریقے سے سب کے سامنے ایک انٹرنیشنل پکچر پیش کر رہی ہے, تو وہ اکسل بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے ان کے لیے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں, جو ہارڈ بریگزٹ یا نو بریگزٹ کی بات ہو رہی ہے کہ نو بریگزٹ کی کیا خطرات ہیں جس کی وجہ سے اتنا تماشا بنا ہوا ہے اس وقت, تو اس کا سب سے پہلا جو دو تین خطرے ہیں وہ تو میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتی ہوں. اس میں فوڈ کی کمی واقع ہو سکتی ہے, بارڈر ڈیلیز ہو سکتے ہیں, امیگریشن چیک جو ہیں وہ انکریز ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ گورنمنٹ جو حالات پیدا کر رہی ہے اس میں شارٹیج آف فیول اور میڈیسن آئلینڈ اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ برطانیہ تقریباً 16 بلین ڈالر ہر سال ایکسپورٹ پر نقصان اٹھائے گا اگر وہ کوئی ڈیل نہیں کرتا, جو کہ جانسن جا رہے ہیں اور باقی کوئی 21 ایم پیز جو ہیں ان کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور اس وقت بھی جو برٹش پاؤنڈ ہے وہ اس وقت 3 سال میں اپنی کم ترین سطح پر موجود ہے, تو آج آیا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت بری سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اور جانسن کا یہ خیال ہے کہ 15 اکتوبر تک الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد کو 15 دن بعد ایگزٹ ہو جائے, تو یہ تو پاسبل ہے کیونکہ ورک آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم بہت کم رہے گا. اور جو ہمارے امیگرینٹس ہیں, امیگرینٹس اتنے ڈرتے یہ کیوں ہیں, جو ہم آپ دیکھیں انٹرنیشنلی آپ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں اور ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اکانومی کے اندر, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو, اور وہاں پر جانے کے بعد وہ کس حساب سے میڈیسنز میں دوسری جگہوں پر جا رہے ہیں. اگر جو وائٹ ہیں وہ نہیں کام کر پا رہے یا اکیڈیمکلی انہوں نے اپنی پوزیشن نہیں کی, گورنمنٹ کی سپورٹ انہیں شروع سے حاصل رہی اور ایکسٹرا آرڈینری حاصل رہی, لیکن ہمارے کے لوگ امیگرینٹ بڑے محنتی ہیں,
جی
وہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ کو بلاک کر کے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زمرد اوان پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے جہانگیر خٹک, اور پاکستان سے ہی سلمان عابد صاحب. آپ سے میری پھر بات ہوگی, آپ سب لوگوں سے بہت بہت شکریہ. اب بیجت جلانی کو انجینئر اسفر امام اور انجینئر پیٹر ہانلی اور اسفر امام پروڈیوسر کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اس وقت ہم ایک عراقی ریگستان کے کافی اندر ایک شہر کا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں. یہ کہانی ہے تشدد, انتقام اور مصالحت کی بظاہر ناممکن کوششوں کی. سن 2003 کی بات ہے جب امریکہ نے عراق پر یلغار کر دی, جس سے بغاوت کو ہوا ملی. آئندہ 10 برسوں میں انتہا پسند جنگجوؤں نے داعش کی شکل اختیار کر لی. داعش نے عراق اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیڈر نے ایک خلافت کا اعلان کر دیا. یہ شہر جس کا نام شورا ہے, متعدد بڑے بڑے عسکریت پسند گروپوں کو پناہ دیے ہوئے تھا, اور یہاں تقریباً نصف کی تعداد میں مردوں نے اس گروپ سے وفاداری کا اعلان کر رکھا تھا. وائس آف امریکہ کے لیے ہیدر مرڈوک نے اس بارے میں ایک دستاویزی رپورٹ مرتب کی ہے, جس کی تلخیص کے ساتھ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا. سن 2016 میں داعش کے خلاف جوابی کاروائی کا آغاز ہوا. اب شورا نامی اس شہر میں شکست خوردہ عسکریت پسندوں اور جنگ سے متاثرہ افراد کے خاندان ایک ساتھ زندگی کے دن گزار رہے ہیں. تاہم شہر کے ایک باسی کا کہنا ہے, ہمارا مستقبل ختم ہو گیا, تعلیم کے نظام سے ہم محروم ہو گئے اور باقی ساری چیزیں بھی تہس نہس ہو گئیں. ہمیں اس وقت یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم ابھی تک ہائی اسکول ہی میں ہیں. جب داعش نے یہاں قبضہ کیا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ برسوں سے جاری جبر اور عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے اور اچھی عملداری اور صاف ستھرے معاشرے کا ایک دور شروع ہو سکتا ہے. داعش سے پہلے قبائلی رہنماؤں کو بالادستی تھی, لیکن عسکریت پسندوں نے ان کے اختیارات ختم کر دیے. داعش کے ہزاروں جنگجوؤں نے پسپائی کے بعد اپنے بچوں, بیویوں اور دوسرے رشتے داروں کو اس شہر میں چھوڑ دیا. ان لوگوں کو اکثر شک اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور قومی سطح پر اس اختلاف کو پھٹ پڑنے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. علاقے کے ایک مکین عمر نے اپنی داستان یوں بیان کی, ہمارے سب سے بڑے بھائی کو داعش نے ہلاک کر دیا. دوسرے بڑے بھائی نے 4-6 مہینوں کے لیے داعش میں شرکت اختیار کیے رکھی, لیکن جنگ میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. اب ہمیں 12-13 بچوں کی کفالت کرنی پڑتی ہے, اور ساتھ ہی 7-8 خواتین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہے. جن لوگوں نے داعش میں شمولیت اختیار کی, انہیں یہ سبز باغ دکھایا گیا کہ وہ اسلامی اصولوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان میں سے بعض غریب تھے, انہیں پیسوں کا لالچ دیا گیا اور ہتھیار اور کاریں دی گئیں. داعش خاندان کی خواتین اور دوسرے لوگوں کی دردناک کہانیاں شورا کے شہر میں سننے کو ملتی ہیں. تاہم علاقے کے ایک سماجی کارکن شیخ جمہور احمد مالا منصور جو مصالحت کی کوششوں میں مصروف ہیں کہتے ہیں
اذا بقى ويانا ودرس ويانا كيف ويا حالتنا
اگر داعش کے خاندان ہمارے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو بالآخر داعش کے اہل خانہ اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا, لیکن اگر وہ کیمپوں میں الگ تھلگ رہتے ہیں تو یہ تشویش کی بات ہوگی, نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ عراقی حکومت کے لیے بھی. انتہا پسندوں کے رشتہ داروں کو ایک جگہ رہنا پڑتا ہے تو وہ انتقام پر آمادہ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم سب ایک ہی ماحول میں مل جل کر رہیں تو پھر اتنے مسائل نہیں ہوں گے. یہ الفاظ تھے سماجی کارکن شیخ جمہور احمد مالا منصور کے. شورا میں اب ایک میونسپل حکومت قائم ہے, لیکن شیخ جمہور احمد نے انتقامی کاروائیوں سے بچاؤ کا کام اپنے ذمے لے رکھا ہے اور تنازعات کے حل میں لگے رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم متعلقہ فریقین اور متاثرہ افراد کو بلاتے ہیں, ان کی شکایات سنتے ہیں اور ان کے دکھ درد کو بانٹتے ہوئے مصالحت کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کے غموں کا مداوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ اپنے پیاروں کے کھو جانے اور ظلم و ستم کی داستانیں بیان کرتے ہیں جو یقیناً بہت دل گرفتہ کرنے والی ہیں. شیخ جمہور احمد سب کچھ تحمل سے سنتے ہیں اور ان کا اصل کام امن اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے, اور اس مشکل کام میں انہیں بیشتر کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے, تاہم وہ احتساب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ان کی کوششوں کو شورا کے شہر اور قریبی گاؤں کی روایتی با اثر شخصیات کی حمایت حاصل ہے. جن علاقوں پر داعش کا قبضہ تھا وہاں تعمیر نو کا کام ابھی سست ہے, جس کے نتیجے میں ملک کی غریب ترین آبادی کو اپنی روزمرہ زندگی کی گاڑی کو خود چلانا پڑ رہا ہے. شیخ جمہور احمد کا کہنا ہے کہ تعمیر نو کا کام مصالحت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, سبھوں کے لیے خوشحالی اور بقائے باہمی کے جذبے سے ہی انتہا پسندی کا توڑ کیا جا سکتا ہے. سادیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.